ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له. وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: الذي جاء بالصدق وصدق به. وقال في موضع آخر: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دينة العلم وأبو بكر أساسها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروبا صدق الله ورسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صحابہ پاک کے مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، صحابہ پاک کے مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، بہر دین بے دھڑک سب نے مال و زر دیا. کسی نے ثلث لا دیا، کسی نے نصف کر دیا، کسی نے ثلث لا دیا، کسی نے نصف کر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے بھر دیا. میرے واجب الاحترام سرگودا شہر کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، آج کافی طویل عرصے کے بعد آپ حضرات کے اس عظیم شہر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے. اگر آپ میری معروضات توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں ضرور سنیں گے جن کو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا. لیکن میری معروضات سمجھنے کے لیے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ میں من گھڑت باتیں تقریر میں بیان کرنے کا عادی نہیں، اور نہ میں اپنی تقریر میں سنی سنائی باتیں کرتا. میں ایک تقریر کو ترتیب دینے کے لیے اتنی محنت کرا ہوں اللہ کے فضل سے کہ جس طرح ایک 400 صفحے کی کتاب پر محنت کی جاتی ہے. لیکن اگر آپ دور دراز سے سفر کر کے آئیں اور میری معروضات کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو تو بہت افسوس کی بات ہے. آپ کی توجہ ہے نا؟ جو حضرات باہر کھڑے ہیں یا ارد گرد تقریر کے آغاز کے منتظر ہوں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ میری معروضات کی طرف توجہ دیں. اگر میری باتیں کوئی صحابہ کا دشمن سن رہا ہے، ابو بکر کا مخالف سن رہا ہے، تو اسے ٹھنڈے دل سے میری معروضات پہ غور کرنا ہوگا. میں گالیاں دینے نہیں آیا، میں آپ کو صدیق سمجھانے آیا ہوں کہ ابو بکر تھا کون. اگر غلط فہمی کی بنا پر کوئی ابو بکر کو نہیں مانتا تو یہ اس کی عقل کا قصور ہے، لیکن اگر دماغ میں عقل ہو تو ابو بکر مانے بغیر چارہ نہیں. ابو بکر کے مانے بغیر، ابو بکر ماننا ہی پڑتا ہے، پر کلمہ پڑا ہے، قرآن پڑا ہے، حدیث کو مانا ہے، تو ابو بکر بھی ماننا پڑے. ابو بکر بھی میرے دوستو، ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے اپنا خلیفہ کس کو بنایا؟ اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا اور حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا. ایک اللہ کا خلیفہ تھا اور ایک محمد مصطفیٰ کا خلیفہ تھا. آپ غور کریں کہ دونوں کو خلیفہ بنانے کے لیے طریقہ ایک ہی اختیار کیا گیا. توجہ، دونوں کو خلیفہ بنانے کے لیے طریقہ ایک ہی اختیار کیا گیا. دونوں کے لیے جو طریقہ اللہ نے اختیار کیا خلیفہ بنانے کے لیے، وہی طریقہ حضور نے اختیار کیا اپنا خلیفہ بنانے کے. اللہ نے فرمایا کہ آدم میرا خلیفہ، آدم میرا خلیفہ، لیکن اس کے خلیفہ منواؤں کیسے؟ اس کا انداز اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ آدم کو آگے کر کے فرشتوں سے کہا گیا کہ تم اس کو سجدہ کرو. فرشتوں سے کہا گیا کہ تم اس کے پیچھے سجدہ کرو تاکہ اس کی خلافت مانی جائے، تاکہ اس کی خلافت، یعنی بغیر اس کے سجدہ کرائے خلافت نہیں مانی جا سکتی تھی. آدم کی خلافت تب مانی جائے گی اس کو آگے کر کے فرشتوں سے کہا جائے کہ تم اس کے پیچھے سجدہ کرو. ٹھیک ہے، اللہ نے اپنا خلیفہ اس طرح بنایا، لیکن جب رسول اللہ کو اپنا خلیفہ بنانے کا وقت آیا تو حضور نے بھی ابو بکر کو آگے کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ پیچھے اس کے نماز پڑھو، ابو بکر آگے ہو اور اس کے پیچھے باقی لوگ ہو. دیکھیے، انسان کا درجہ فرشتوں سے زیادہ ہوتا ہے. آدم کو سجدہ کیا فرشتوں نے اور ابو بکر کے پیچھے سجدہ کیا انسانوں نے. آدم کو سجدہ کیا فرشتوں نے اور ابو بکر کے پیچھے سجدہ کیا صحابہ نے. کس نے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا خلافت منوانے کا جو طریقہ تھا وہی طریقہ رسول اللہ نے اختیار کیا، وہی طریقہ. اور جس وقت اس طریقے سے اختلاف کسی نے کیا، اللہ نے فرمایا فخرج انک رجیم، فخرج انک. کیوں اس نے اختلاف کیا تھا کہ میں اس کے پیچھے سجدہ نہیں کرتا، میں اس کی خلافت مانتا. تو جس نے خلافت نہیں مانی اس کے بارے میں کہا فخرج انک. اللہ کے خلیفہ کی خلافت جس نے نہیں مانی اس کو نکال دیا گیا. تو جس نے ابو بکر کی خلافت نہیں مانی اس کو پہلے بھی نکالا گیا، لیکن اگر کسی کو یقین نہ آئے تو پچھلے سال اس کو نکالا گیا. نہیں سمجھ، جس نے خلافت مانی وہ سجدہ پیچھے کرتے، جس نے نہیں مانی اس کو نکال دیا گیا. اور آپ حیران ہو گئے کہ جس نے اللہ کے خلیفہ کی خلافت نہیں مانی اس کے نام سے پہلے شین آتا ہے، اور جس نے نبی کے خلیفہ کی خلافت نہیں مانی اس کے نام سے پہلے بھی شین آتا ہے. نہیں، وہ بات نہیں سمجھ. کوئی بات پلے پڑی؟ کوئی بات پلے پڑی؟ اب دیکھو، دونوں کا مرتبہ ایک ہو گیا، دونوں کا مرتبہ. کیوں؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کا خلیفہ نہیں مانتا،
اس نے کہا میں محمد کا خلیفہ نہیں مانتا. اللہ نے فرمایا ایک کو تو حکمن کہہ دیا انک رجیم، اور ایک کو وقتن فوقتن کہہ دیا کہ تم نکل جاؤ.
وقتن فوقتن کہہ دیا،
اور پھر لوگوں کو دیکھو کہ پاکستان نکالے بھی کہہ گئے.
ساری دنیا ترستی ہے کہ ہم مدینے میں مرے مدینے میں دفن ہو، مکے میں مرے مکے میں دفن ہو، لیکن اللہ نے فرمایا کہ چونکہ حکم تمہارا بھی انہ کا رجیم کا ہے، فخر کا ہے، اس لیے اگر تم وہاں مرو گے بھی تب بھی وہاں سے نکالا جائے گا.
جو یہاں سے مرتا ہے اس کو تو وہاں بلایا جاتا ہے، یہاں سے مرتے کوشش کرتے ہیں کہ ہماری قبر مدینے میں ہو مکے میں ہو، لیکن جو مکے میں مرے اس کو وہاں ہی رہنے دیا گیا، بلکہ اس کو حکم وہی لگایا گیا جو ہے فخر انک رجیم،
فخر انک
کہ نکل جائے تمہاری یہاں سے جگہ، نکل جائے تمہاری یہاں.
میری بات آپ کو سمجھ میں آئی؟
ابو بکر کی خلافت کو صحابہ نے مانا، ابو بکر کی خلافت کو صحابہ نے مانا، اور آدم کی خلافت کو فرشتوں نے مانا.
کس نے مانا؟
سر تسلیم خم کر دیا. آدم کی خلافت کا فیصلہ عرش پہ ہوا، اور ابو بکر کی خلافت کا فیصلہ فرش پہ ہوا. فرق کو دیکھیں، اور ابو بکر کا مقام دنیا کی تاریخ میں اتنا بلند ہے کہ ابو بکر نبیوں کی جگہ پہ کھڑا ہو کر وہ کام کر گیا جو نہیں کیا کرتے.
یہ بات میں اجمالی عرض کرتا ہوں، اس کو جب میں سمجھاؤں گا تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ ابو بکر نبی کی جگہ پہ کیسے کھڑا ہے. میرا دعویٰ ہے کہ ابو بکر اس جگہ پہ کھڑا ہے جس جگہ پہ نبی کھڑے ہوتے ہیں. جس جگہ پہ ابو بکر کہاں کھڑا ہے؟ جس جگہ پہ نبی کھڑے ہوتے. آپ پوچھیں گے کہ فاروقی صاحب یہ بتائیے ابو بکر اس جگہ پہ کیسے کھڑا ہو گیا جس جگہ پہ نبی کھڑے ہوتے. جہاں نبی کھڑے ہوتے وہاں تو نبیوں ہی کو کھڑے ہونا چاہیے. ایک آدمی نبی نہ ہو تو وہ نبی کی جگہ پہ کیسے کھڑا ہو جائے؟ توجہ کی ضرورت. 124,000 انبیاء کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر نبی میں دو سفتیں پائی گئی. توجہ کریں، ہر نبی کے اندر کتنی سفتیں؟ ہر نبی کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ ہر پیغمبر اپنے سے پہلے کی تصدیق کرتا تھا، اپنے سے پہلے کی، اور کہتا تھا کہ مجھ سے پہلے غلام فلاں نبی سچے، اور اپنے بعد والے کی خوشخبری دیتا، اپنے بعد والے کی، اپنے بعد والے کی، اور اپنے سے پہلے کی تصدیق. ہر نبی میں دو خصوصیتیں، ایک یہ کہ ہر نبی اپنے سے پہلے کے لیے مصدق تھا، تصدیق کرتا تھا، اور اپنے بعد والے کے لیے مبشر تھا، یعنی ان کی خوشخبری دیتا تھا. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی. یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہر نبی میں دو سکتے تھی، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن کہتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو قرآن نے کہا مصدق کلمہ بین یدی من التورات و مبشرا برسول یاتی من بعده احمد. کہ عیسیٰ دنیا میں آئے تو انہوں نے تصدیق کی کہ مجھ سے پہلے تورات سچی اور ان کے پیغمبر موسیٰ سچے، اور میرے بعد آخر الزمان نبی آئیں گے، میں ان کی خوشخبری دیتا ہوں. مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. ہر نبی کی دو خصوصیتیں، کہ ایک تو یہ کہ پہلوں کی تصدیق کرتا ہے، دوسری یہ کہ آنے والے کی خوشخبری دیتا ہے. جب ہر نبی میں یہ دو خصوصیتیں پائی گئی تو ضرور چاہیے تھا کہ یہی دو خصوصیتیں حضور علیہ السلام میں بھی پائی جائیں. کس میں پائی جائے؟
یہی دو خصوصیتیں کس میں پائی جائے؟ حضور میں بھی. لیکن حضور میں یہ دونوں خصوصیتیں نہیں پائی جاتی. کیوں؟ حضور سے پہلے 124,000 انبیاء تشریف لائے، حضور نے پہلوں کی تصدیق کر دی، حضور نے یہ اعلان کر دیا کہ مجھ سے پہلے سارے سچے تھے، لیکن حضور کے بعد کسی نے نبی بن کر آنا نہیں تھا، اس لیے حضور نے کسی کی خوشخبری نہیں دی. باقی سب نبیوں نے نبیوں کی خوشخبری دی، لیکن حضور نے کسی نبی کی خوشخبری نہیں دی. جب حضور نے کسی نبی کی خوشخبری نہیں دی، جب حضور کے بعد کسی نے نبی بن کر آنا نہیں تھا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر نبی کی تصدیق تو نبی کرتا ہے، اور حضور کے بعد جب کسی نے نبی بن کر آنا نہیں تھا تو پھر حضور کی تصدیق کون کرتا؟
نہیں سمجھے میری بات.
ہر نبی کی تصدیق کی نبی نے، ہر نبی کی تصدیق، ہر نبی کے بارے میں نبی نے کہا کہ یہ نبی سچا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب حضور تشریف لائے تو حضور کے بعد کسی نبی بن کر آنا نہیں تھا، جب حضور کے بعد نبی کوئی تھا نہیں تو حضور کی تصدیق کم کرتا. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو امت محمدیہ نے پیدا کیا کہ جو نبی نہیں تھا لیکن نبیوں کی جگہ پہ کھڑے ہو کر وہ محمد کی تصدیق کرتا تھا. اسی آدمی کو قرآن نے کہا الذی جاء بالصدق وصدق به، محمد سچائی لایا اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے صدیق بھی محمد کے پاس. اسی فلسفے کو توجہ کریں، اسی فلسفے کو حضرت حذیفہ نے پا لیا ہے. اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں الصدیق قوم مقام الانبیاء، لوگوں صدیق نبیوں کی جگہ پہ کھڑا ہے، یعنی حضور کی تصدیق کسی نبی نے کرنی تھی، اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر کے اسی جگہ پہ جس جگہ پہ محمد کی تصدیق کے لیے نبی نے آنا تھا اس جگہ پر صدیق اکبر کو کھڑا کر، تاکہ صدیق کملی والے کی تصدیق کرے. صدیق کس کی تصدیق کرے؟ قرآن پاک کی 7 آیتوں میں ابو بکر صدیق کی شان بیان کی گئی. کتنی آیتیں؟ الذی جاء بالصدق وصدق به، یہ صدیق کے لیے اتری. الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ صدیق کے لیے اتری. صدق الحسنا، یہ صدیق کے لیے اتری. فصل یسرہ للیسرا، یہ آیت صدیق کے لیے اتری. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ صدیق کے لیے اتری. وسیجنبہ الاتقا، یہ صدیق کے لیے اتری. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ صدیق کے لیے اتری. قد سمع اللہ قول الذین قالوا انما فقیر ونحن اغنیاء، یہ آیت صدیق کے لیے اتری. یہ 7 آیتِ قرآن کی صدیق کے لیے اتری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 45 سے زیادہ حدیثیں صدیق کی شان میں. کتنی حدیثیں؟ 45. میرا موضوع صرف نبی کا کلام پیش کرنا ہوتا تو میں آپ کو اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر 45 حدیثیں سنا دیتا. ٹھیک ہے، توجہ کریں. ابو بکر صدیق کی شان میں بہت سارے لوگوں نے باتیں کی ہیں، لیکن ابو بکر کی شان میں جو قرآن کی 7 آیتیں اتری، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ پوری دنیا میں یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا، پوری دنیا میں یہ اعزاز. اور ایک اور بات دیکھیں، وہ اعزاز کسی کو نہیں ملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال. توجہ کرو، حضور علیہ السلام کی عمر 18 سال تھی. کتنی؟ حضور علیہ السلام ابھی جوانی میں تھے، اور ابو بکر صدیق کی عمر 18 سال تھی. حضور کی عمر 18 سال نہیں، 20 سال تھی. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ایک لمحہ جو انسان نبی کے ساتھ گزارے وہ جنتی ہے. ایک لمحہ ایمان کی حالت جو ایک لمحہ نبی کے ساتھ گزارے وہ کیا ہے؟ جنتی. لیکن کائنات میں ایک انسان اللہ نے ایسا پیدا کیا جس نے اپنی زندگی کے سب سے زیادہ لمحات نبی کے ساتھ گزارے. ابو بکر کی عمر تھی 18 سال، رسول اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 20 سال. ابو بکر 18 سال کی عمر سے نبی کے دشت تھے، اور جب حضور کی وفات ہوئی تو صدیق کی عمر تھی 61 سال، رسول اللہ کی عمر تھی 63 سال. دیکھیے، ابو بکر 18 سال کی عمر سے لے کر 63 سال کی عمر تک نبی کا دشت رہا، یعنی ابو بکر نے اپنی زندگی کے 43 سال نبی کے ساتھ گزارے. یہ اعزاز دنیا میں کسی کو ملا ہے. حضرت علی 2 سال کی عمر میں حضور کے گھر تشریف لائے. جب حضور کی وفات ہوئی تو حضرت علی کی عمر تھی 29 سال. گویا کہ حضرت علی نے 27 سال نبی کے دامن میں گزارے، اور صدیق نے 43 سال پیغمبر کے آغوش گزارے. یہ ابو بکر کا وہ اعزاز ہے جو کائنات میں اور کسی کو نہیں ملا، جو کائنات میں اور میرے دوستو، آپ نے یہ سنا کہ ابو بکر نے نبی کا کلمہ سب سے پہلے پڑھا، سنا ہے یا نہیں؟ یہ نہ ابو بکر پہلا مسلمان ہے، نہیں، یہ آپ نے غلط سنا ہے. ابو بکر پہلا مسلمان نہیں، ابو بکر دوسرا مسلمان. ابو بکر کون سا مسلمان ہے؟ ابو بکر ہر اعتبار سے ثانی ہے. پہلا مسلمان آمنہ کا لال، پہلے مسلمان رسول اللہ، اور دوسرے مسلمان صدیق. دوسرے مسلمان صدیق اسلام لانے میں شامل ہیں، صدیق مکے میں چلنے سامی ہے، صدیق کعبے میں آواز بلند کرنے میں سامی ہے، صدیق غار میں جانے میں سامی ہے، صدیق مزار میں آنے میں سامی ہے۔ میرے دوستو، آپ نے یہ ساری باتیں سنی کہ ابو بکر نے پہلے کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے، حضور کے بعد ابو بکر نے پہلے کلمہ پڑھا، لیکن آپ کو آج تک کسی نے یہ بتایا ہوگا، آپ نے یہ تو سنا کہ ابو بکر نے کلمہ پہلے پڑھا، لیکن یہ کسی نے نہیں بتایا کہ کیسے پڑھا، کہ اس کی کیفیت کیا تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کی توجہ ہے تو میں بتاؤں کہ ابو بکر نے پڑھا کیسے۔ حضور نے فرمایا کہ میں علی کے سامنے کلمہ پیش کیا تو شیر خدا نے فرمایا، علی نے فرمایا میں اپنے باپ ابو طالب سے پوچھوں گا، دیکھو علی نے فرمایا میں اپنے باپ سے پوچھوں گا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے کلمہ پیش کیا، کسی نے کہا شام کو پڑھوں گا، کسی نے کہا صبح کو پڑھوں گا، لیکن ایک ابو بکر کی ذات ہے کہ جس کو کہنا نہیں پڑا وہ خود آ کر میرے حلقے میں داخل ہوں گے۔ میرے دوستو، حضرت علی حضور کے گھر سے کھاتے تھے، حضرت علی حضور کے ٹھیک ہے نا، نہیں حضور کے گھر سے پرورش پائی، حضور کے گھر سے کھاتے تھے۔ ایک آدمی عقل سے سوچ سکتا ہے کہ ایک بچہ جس کے گھر میں رہتا ہے اسی کے گھر کھاتا ہے، اگر اسی کا وہ کلمہ پڑھ لے کوئی بڑی بات نہیں ہے، خدیجہ نبی کی بیوی ہے تو بیوی نے شوہر کلمہ پڑھ لیا کوئی بڑی بات نہیں، زید رسول اللہ کا غلام ہے، غلام آقا کا کلمہ پڑھ لیا کوئی بڑی بات نہیں، ام ایمن پیغمبر کی لونڈی ہے، لونڈی نے آقا کا کلمہ پڑھ لیا کوئی بڑی بات نہیں۔ اور بڑی بات کب ہوئی؟ توجہ کرے، علی کے کلمہ پڑھنے سے ابو جہل پہ قیامت نہیں آئی، خدیجہ کے کلمہ پڑھنے سے اتباع صحابہ پہ قیامت نہیں آئی، حضرت ام ایمن کے کلمہ پڑھنے سے مدینے میں کہرام نہیں بچا، زید کے کلمہ پڑھنے سے مدینے میں قیامت نہیں آئی، مدینے میں قیامت کب برپا ہوئی؟ ابو جہل کی نیند کب اڑی؟ اتباع صحابہ نے مکہ کب چھوڑا؟ جب ایک وہ انسان نبی کے آغوش میں آیا جس کی عمر 38 سال ہے، جو کپڑے کا سب سے بڑا تاجر ہے، جس نے نبی کے گھر سے کھایا نہیں نبی کو کھلایا ہے، جب وہ صدیق محمد کی جھولی میں آیا تو مکے کہرام مچ گئی۔ حضور نے فرمایا میں نے علی سے کہا کلمہ پڑھ، علی نے فرمایا میں شام کو پڑھوں گا، ایک روایت میں ہے کہ فرمایا میں ابو طالب اپنے باپ سے پوچھ کر پڑھوں گا، لیکن صدیق نے کیسے پڑھا؟ سرگودا کے شہینوں کے شہر سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمانوں، ابو بکر کی کیفیت اسلام دنیا میں نرالی ہے۔ ابو بکر جس وقت حضور نے اعلان نبوت فاران کی چوٹی پہ فرمایا، حضور نے فرمایا میں نبی ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اس وقت سارے مکے کے چودھری قریشی سردار فاران کے پہاڑ پر تھے، چوٹی پر تھے، انہوں نے پتھر اٹھائے رسول اللہ کے چہرے پہ مار دیے۔ اس مجمع میں ابو بکر موجود نہیں تھا، ابو بکر کہا تھا حکیم بن حدان جو حضرت خدیجہ حضور کی بیوی کے بھتیجے ہیں، کپڑے پڑے رئیس تھے مکے میں، ان کے گھر میں کپڑے کے تاجروں کی میٹنگ ہو رہی تھی، اس میٹنگ میں ابو بکر موجود تھے، حضور فرعون کی چوٹی پہ زخمی ہے، زخمی حالت میں رسول اللہ گھر پہنچے ہیں، اور اس مجلس میں تاجروں کی مجلس میں ایک آدمی نے آ کر کہا کہ اے حکیم، جو تیری پھوپھی خدیجہ ہے ان کے شوہر محمد نے آج فرعون کی چوٹی کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، ایک اللہ کو مانو۔ یہ واقعہ مکے میں غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، تم جہاں تجارت کرتے ہو اور وہاں فرعون کی چوٹی ہو، محمد نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں۔ حکیم کہتے ہیں کہ جب اس نے حضور کے اعلان نبوت کی خبر دی، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ابو بکر
اور کوئی سنگڑی لا دے ماشاء نہیں۔ دوستو بات سمجھ میں آ گئی، جتنی میں نے بات کہی وہ سمجھ میں آ گئی کہ حضرت حکیم بن حدان کے گھر میں تاجروں کی میٹنگ تھی،
کسی نے آ کر کہا حکیم تیرے پھوپا تیری پھوپھی خدیجہ کے شوہر انہوں نے آج مکے میں اعلان کیا میں نبی بن گیا ہوں. حکیم کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ابو بکر ہماری مجلس میں نہیں تھا. ابو بکر ہماری مجلس میں ہم حیران ہوئے. میں نے کہا دیکھو ابو بکر کہے تو اس قاصد نے دیکھا کہ ابو بکر ہماری مجلس سے نکل کر سیدھا رسول اللہ کے گھر گیا اور ابو بکر نے جا کر رسول اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا اے اللہ کے اے محمد آپ نبی بن گئے ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نبی ہوں. ابو بکر کہتے ہیں جب میں رسول اللہ کے پاس پہنچا دروازہ کھولا رسول اللہ کے چہرے سے لہو جاتا تھا آپ کے کپڑے پہ لہو تھا پیغمبر پر رنگ تھے ایک آدمی بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا. میں نے جب نبی کا دروازہ کھٹکھٹا پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میں نے کہا محمد آپ نبی بن گئے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہو رہا ہوں. اس وقت جب ساری دنیا نے نبوت کے چہرے پہ پتھر مارے اس وقت جب ساری دنیا نے دنیا کے سب سے بڑے سردار کو جھکایا جب اس پیغمبر کے چہرے پہ لوگوں نے پتھر مار کر اس کا زخمی کر دیا اس وقت ایک صدیق تھا جس نے دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا آپ نبی ہو گئے؟ حضور نے فرمایا ہاں. صدیق نے کہا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ میں بھی آپ کا کلمہ پڑھوں. میرے دوست ابو بکر نے نبی کا کلمہ پڑھا ابو بکر نے نبی کی دعوت سیکھی ایک کافر کے کہنے میری بات نہیں سمجھ. ایک کافر نے کہا مشرق نے کہا کہ محمد نبی ہو گئے. صدیق نے کہا ٹھیک ہے. صدیق نے کہا معراج کے واقعہ کی تصدیق ابو بکر نے کب کی؟ جب ابو جہل نے کہا کہ محمد آسمانوں سے ہو آئے ہیں. ابو جہل لوگوں میں مذاق کرتا تھا کہ دیکھو محمد کہتے ہیں کہ راتوں رات میں آسمانوں سے ہو آیا. مذاق کرتا ہوا ابو بکر کے پاس گیا اور جا کر کہا ابو بکر ایک آدمی راتوں رات آسمان سے ہو کر آ سکتا ہے؟ تو ابو بکر نے فرمایا نہیں. اس نے کہا کہ اس بات پہ پکے رہنا. اس نے کہا پکا ہوں راتوں رات آسمان سے ہو کر کون آ سکتا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ جس محمد کے ساتھ تو صبح شام پھرتا ہے اس نے آج کہا کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں. ابو بکر اٹھ کر کھڑا ہو گیا. صدیق نے کہا ابو جہل میری عقل غلطی کر سکتی ہے محمد کی زبان غلطی نہیں کر سکتی. یعنی صدیق نے معراج کی تصدیق کی نبی کی زبان سے نہیں ابو جہل کی زبان سے. ایمان اس کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو معراج ہوا. قرآن میں بھی ہے کہ معراج ہوا. ٹھیک ہے معراج جا کے نہیں ہوا. میں کہتا ہوں معراج نبی کو ہوا جب نبی خدا کے پاس گیا. توجہ ہے معراج حضور کو ہوا تب جو حضور عرش پہ گئے اور معراج صدیق کو ہوا اس وقت جب اس کی گود میں نبی کا سر آیا. ہر ایک کے معراج کی کیفیت ہے. معراج نبی کو بھی ہوا معراج صدیق کو بھی ہوا. اور دوستو صدیق کی وفا کا یہ عالم ہے کہ صدیق نے دنیا کو عشق کی وہ منزل بھی بتائی کہ عشق اتنا مقدس سرمایا ہے کہ اس کی اتنی مقدس چیز ہوتی ہے کہ یہ موڑ پر ختم نہیں ہوتی. توجہ کریں یہ صدیق نے بتایا ہے کہ دوستی موڑ پہ ختم نہیں ہوتی. دوستی دو قسم سے ہوتی ہے ایک موڑ کی دوستی اور ایک توڑ کی دوستی. ایک موڑ کی اور ایک توڑ کی. حضور کی زندگی میں دو دوست بڑے نمایاں ہیں ایک جبرائیل امین ہے اور ایک صدیق اکبر ہے. ٹھیک ہے جبرائیل وہی آسمانوں سے لاتا تھا اور صدیق جو ہر وقت نبی کے ساتھ تھا. دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صدیق کا مقام جبرائیل سے بلند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صدیق نے جبرائیل نے ہماری نبی کے ساتھ نبھائی موڑ تک اور صدیق نے نبھائی توڑ تک. ٹھیک ہے جب آسمانوں پہ جبرائیل امین حضور کو ساتھ لے گئے تو عرش پر جا کر جبرائیل نے کہہ دیا کہ اگر مجھے یکسر کرتا کرم کروے تجلا بسوگت کرم میں ایک قرب اوپر اٹھتا ہوں اللہ کی تجلی میرے پرو کو جلا دیتی ہے. اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ در دوستی مخلصن جاتی انانند صحبت کے رٹاستی تو میرا اتنا مخلص دوست ہے تو یہاں مجھے کیوں چھوڑتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پر جل جائیں گے. عطا اللہ بخاری فرمایا کرتے تھے کہ اس جگہ پر ابو بکر نبی کے ساتھ ہوتا اس کے پہلے جسم بھی جل جاتا نبی کے ساتھ کبھی نہ چھوڑتا. لیکن جبرائیل ساتھ چھوڑ گیا پیغمبر اکیلے اوپر چلے گئے. دیکھیے جبرائیل
کراچی کا خانہ فرہنگ، کوٹے کا خانہ فرہنگ، مقدمہ کتابیں تقسیم کرے، پاکستان میں ایران کے آیت اللہ آ کر خانہ کعبہ کے خلاف قیام دے، حضور کے صحابہ کے خلاف کتابیں تقسیم کرے، اب بھی مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں شیعہ کے بدل کو نندا کروں، ان کے کفر کا نندا کروں، ان کے فریب کا نندا کروں، ان کی کتابوں کا نندا کروں، ان کی صحابہ دشمنی کا نندا کروں، ان کی قرآن دشمنی کا نندا کروں، مجھے یہ حق نہیں پہنچتا۔ چنیچو نواز شریف، اگر تم سپاہ صحابہ پہ پابندی لگاؤ گے یہ پابندی توڑ دی جائے گی، اس لیے کہ جب تک پاکستان میں خمینیت کے چرچے وجود ہے اس وقت تک سپاہ صحابہ ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرتی رہے گی۔ صحابہ ایک عزم کا نام ہے، تم ہمیں روکتے ہو، ہمیں پابند کرتے ہو، ہم پر کیس بناتے ہو، ہمارے داخلے بند کرتے ہو، سوچو تمہارے دین کی بنیادوں کو گرایا جا رہا ہے، قرآن کی عزت کو مٹانے کے لیے خانہ کعبہ پہ حملہ ہو رہا ہے، اور آیت اللہ جو آیت اللہ البرزنی پاکستان میں آ کر بیان دیتا ہے کہ اس مرتبہ پھر ہم خانہ کعبہ پر دیر رات فوجیوں کے ساتھ حملہ کریں گے، پاکستان کے لاہور کے شہر میں اس نے بیان دیا، سارے اخبارات میں چھپا، اس مردود کو لگام دینے کے لیے نواز شریف نہیں آیا، چنوتیاں نہیں آیا، جان حق نہیں آیا، صدارت آفاق نہیں آئی، اگر سپاہی صحابہ اس کو لگام دے، اس کے بیان کو بند کرے، اسے پکڑ کر جہنم رسید کرے، تو تم کہو یہ تخریب کار ہو گئی ہے، یاد رکھو کعبے کی عظمت کے لیے سپاہی صحابہ جان لڑا دے گی، کعبے کے تخت کے لیے سپاہی صحابہ سب کچھ لٹا کر بھی گنبد خضرا کے تک اس کی حفاظت کرے گا۔ ڈی صاحب، ایس پی صاحب، کمشنر صاحب، سی آئی جی صاحب، تمہیں میری تقریر کے الفاظ بڑے سخت معلوم ہوتے ہوں گے، لیکن میں دکھ میں مبتلا ہوں کہ آج کعبے کے خلاف تیرے ملک میں بینات اخباروں میں ایرانی کماشتی آ کر چھاپے، اور میں چپ کر جاؤں، مولوی چپ کر جاؤ، پیر چپ کر جاؤ، چودھری چپ کر جاؤ، اور میرے اوپر دکھ ہے کہ میں آج کعبے کی عظمت کے لیے آواز بلند نہ کروں، اس راستے میں مجھے تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے یا ساری زندگی جیلوں میں بند کر دیا جائے۔ سپاہ صحابہ کا مشن آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ سپاہ صحابہ کا ایک بچہ جب تک اس ملک میں موجود ہے، اور کسی چوک میں، کسی امام بارگاہ میں، کسی تعزیے کی مجلس میں ابو بکر عمر کو بڑا نہیں کہا جا سکے، وہ وقت تو لگ گیا، وہ دور چلا گیا کہ جب جگیر دار کے بل بوتے پر پاکستان کے جگیر دار جا کر مجلسوں میں معاویہ کو بڑا کرتے تھے، اب وہ دور چلا گیا۔ میرے دوست، ناروں کا مقابلہ نہ کرو، بات سمجھو، بات میری بات سمجھو، ناروں کے بغیر بھی بات کی جا سکتی ہے، ناروں کے بغیر بھی بات سمجھ میں آ سکتی ہے، میری باتیں غلط ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھیے، قرآن و سنت کا انتر، یہ کون سا قرآن؟ آپ کو پتہ ہے کہ ملا باقر مدرسی نے جناح القیون میں لکھا اور کاشی میں موجود ہے، ملا باقر مدرسی کہتا ہے کہ شیعوں کے قرآن کی 17,000 آیتیں ہیں، کتنی آتے مسلمانوں کے اس قرآن کی آیت کتنی ہے؟ 6,666۔ اس قرآن کی آیتیں کتنی؟ تو ان کے قرآن کی آیتیں 17۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 گنا قرآن اور بڑا تھا۔ بھائی وہ کہاں ہے؟ کہتے سرہ من رہا غار میں ہے، سرہ من رہا غار میں، یعنی امام بھی غار میں ہے اور قرآن بھی. تو میں نے کہا اس کا امام بھی غار میں ہو قرآن بھی غار میں ہو وہ خود بازار میں کیا لینے آیا ہے؟ اس کو بھی غار میں چلے جانا چاہیے ان کو بھی غار میں. اب دیکھیے ملا باقر مدرسی کہتا ہے کہ ہمارے قرآن کا سائز ہے 70 گز لمبا. کتنے گز؟ 70 گز لمبا قرآن. میں نے کہا بند پڑا ہے تو 70 گز کھول دیا جائے تو 140 گز کھول دیا جائے تو 140 گز قرآن پڑھنے کے لیے ہر آدمی کے پاس ایک ایک یماہا ہونا چاہیے, ایک ایک موٹر سائیکل ہونا چاہیے. پھر صحیح قرآن پڑھ رہا ہے تو مذاق کی بات تو نہیں کہ 140 گز لمبا دوڑا. 140 گزوں کے فٹ کتنے ہیں؟
تو 35,000 بیٹھے.
کتنے کتنے؟ ماشاء اللہ. 140 گزوں کے فٹ کتنے؟ 420. بلے تو جس مذہب کا قرآن ہی 420 ہوئے اور جس مذہب کا مدد کے قرآن کا 450 بھی ہوئے وہ آپ بھی 400. ٹھیک ہے میں فیصلہ باد جلسے آخیا لوگوں تو ہمیں قرآن منظور ہے. ایک بابا کہنے لگا نہیں منظور. کھڑا ہو گیا میں کہا کیوں؟ کبھی ساڈے کارج تے ساڈے تے مکان کی جگہ 3 مرلے اتنے تو کھلنا ہی نہیں. ساڈے مکان کی جگہ کھلنی ہے 3 مرلے اتنے تو قرآن کھلنا ہی نہیں. میں کہا کھلنا اگاں بھی نہیں کیونکہ مسلم لیگ والے دورے نے 7 مرلے کھلنا اتنے بھی نہیں. 7 مرلے اتنے کھلنا ہے بولے گا ٹھیک ہے. ایک آدمی کہنے لگا پڑوسی تھا شیعہ سنی کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بالکل سکتا ہے. اس نے کہا مولانا حق نواز تو کہتے نہیں ہو سکتا. میں نے کہا میں کہتا ہے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا دیکھیے شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام ہے غار میں, ہمارا امام ہے جس کو قائم آل محمد کہتے ہیں کہ وہ ان قریب آنے والا ہے 12 امام. ٹھیک ہے میں نے کہا یہ کہتے ہیں ہمارا امام ہے غار میں ابھی تک آیا. تو مسلمان کہتے ہیں ہمارا امام آ چکا ہے ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے تو میں نے کہا جب ان کا امام نہیں آتا اس وقت تک یہ ہمارے امام کے پیچھے لگ جائے. اور جب ان کا آ گیا نہیں وہ 12 امام تو بھی نہیں آیا نا. نہیں وہ 12 وہ آپ 12 کی بات سمجھے گا. جو ان کے 11 امام ہیں وہ آ چکے ہیں, جو اصل مسلم امام ہیں ان کے 12 امام ابھی تک کہا ہے. میں نے کہا تمہارا امام جب تک نہیں آتا اس وقت تک ہمارے امام کے پیچھے لگ جاؤ اور جب تمہارا آ جائے گا ہم اس کے پیچھے لگ جائیں گے. اس نے کہا ہمارا امام تو شاید نہ ہوا, ہمارا امام تو شاید. میں نے کہا اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ امام تمہارا نہ ہے قصور ہمارا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق. میں ان شیعہ ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے رویے پر غور کریں. تمہاری کتابیں کہتی ہیں کہ قرآن نامکمل اور تم قرآن کام غلط کرتے ہو. کتنی عجیب بات ہے. یاد یہ رہو کہ قرآن و سنت کے نام پر قرآن کے آگے بریکٹ میں لکھو 17,000 آتے والا. قرآن لکھ کر آج 17,000 آتے والا یہ لکھ دو پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. اب اس قرآن کی بات کرتے ہو تو یہ تمہاری کتابیں کہتی ہیں نامکمل ہے. یہ تو تمہاری بات ہے نا, ہماری تو نہیں. یا اعلان کرو کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ قرآن پورا نہیں وہ کافر ہے. یہ اعلان کرو, عارف علی ثانی اعلان کرو, لاہور کے یا ملتان کا جلسہ ان کا ہو رہا ہے اس میں اعلان کر دے کہ ہمارا جو امام ہے وہ اسی قرآن پر ہے جو آدمی اس کے کمی بیشی کا قائل ہے وہ دارا اسلام کے قائل ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. عارف علی ثانی ملتان کے جلسے میں اعلان کرو ہم مان لیں گے کہ آپ کا اس قرآن پر ایمان ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. وہ اعلان یہ کرو تو یہ قرآن مکمل ہے اور 17,000 آتے والی بات غلط ہے. اس قرآن کے تمام الفاظ صحیح ہیں, اس میں کوئی تبدیلی آئی حضور کے دور سے لے کر آج تک جو اللہ کا صحیح کلام ہے وہ یہی ہے. یہ اعلان کر دو ہم آپ کی تعریف کے عقیدے کا انکار کر دیں. ٹھیک ہے یہ سیدھی بات ہے تو غلط بات تو نہیں. اور اگر تم اعلان بھی نہ کرو تمہارا اندر سے یہ عقیدہ ہو تو وہ قرآن نامکمل ہے, اندر سے یہ عقیدہ ابو بکر عمر مسلمان نہیں, پھر بھی ہم چپ کر کے بیٹھے رہے, پھر بھی ہم کہیں آج ان کو کچھ نہ کہو کوئی بات نہیں. کیوں نہ کہے دوں؟ ہمارا فرض نہیں ہے ہم لوگوں کو تمہارے فریب سے آگاہ کریں, تمہارے بدل سے آگاہ کریں, تمہارے دھوکے سے لوگوں کو بتائیں کہ یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں ان کے دھوکے میں نہ آئیں. ٹھیک ہے نا بھائی. ہماری انتظامیہ کہتی ہے جات رکھو یہ فرقہ واریت کی بات ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں اہل سنت تو فرقہ پرور ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اہل سنت کہتا ہے ابو بکر بھی ٹھیک ہے, عمر بھی ٹھیک ہے, عثمان بھی ٹھیک ہے, علی بھی ٹھیک ہے, فاطمہ بھی ٹھیک ہے, حسن بھی ٹھیک ہے, حسین بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جس وقت کوئی آدمی سب کو ٹھیک کہے لڑائی کیسے ہوگی؟ لڑائی تو تب ہوگی کہ کوئی کہے کہ علی ٹھیک ہے ابو بکر ٹھیک نہیں، علی ٹھیک ہے عمر ٹھیک نہیں، اس حسن ٹھیک ہے عثمان ٹھیک نہیں، جب ایک آدمی کہتا ہے فلاں ٹھیک نہیں، جب نہیں اس نے کہا یا لڑائی شروع ہوگی کہ نہیں، تو لڑائی کی بنیاد تو رکھی انہوں نے اہل سنت تو مانتے سب کو، جو سب کو مانے پھر کا پرور کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے میری بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ صدیق اکبر نے اس کے رسول نے اتنا بلند مقام پایا کہ ابو بکر نبی کے ساتھ عشق میں اس منزل سے پہنچ گیا کہ من تو شدم تو من دی من تن شدم تو جا شدی کا قسم گو اقباد دی من دی کرم تو دی گری. حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، حضور کی عمر 63 سال تھی، صدیق نے عشق اتنا مقام پایا کہ حضور علیہ السلام کی عمر 63 سال، صدیق کی عمر بھی 63 سال، حضور کی وفات سوار کے دن، صدیق کی وفات بھی سوار کے دن، حضور کی وفات دوپہر کے وقت، صدیق کی وفات دوپہر کے وقت، اور تو اور حضور کو وفات سے 15 منٹ پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی وفات سے 15 منٹ پہلے بخار آیا، حضور کے بھی سر میں پہلے درد ہوا، صدیق کے بھی سر میں پہلے درد ہوا، حضور کی جنازے سے واپس آ تو بخار آیا، صدیق بھی جنازے سے واپس آئے تو بخار آیا، حضور کو 4 مرتبہ غشی آئی، صدیق کو بھی 4 ہی مرتبہ غشی آئی، حضور نے 4 دن پہلے مصلی چھوڑا، صدیق نے بھی 4 ہی دن پہلے مصلی چھوڑا، اور تو حضور علیہ السلام کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو بھی 2 سال پہلے زہر دیا گیا، حضور کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو زہر بھی یہودیوں نے دیا، حضور کو زہر کوشت نے دیا گیا، صدیق کو زہر بھی کوشت نے دیا گیا، حضور کو زہر ایک لڑکی نے دیا، صدیق کو زہر بھی ایک لڑکی نے دیا، حضور کے ساتھ کھانے میں صحابی شریف تھا وہ شہید ہو گیا زہر سے، حضور کو خدا نے بچا لیا، صدیق کے ساتھ جو کھانے میں شریف تھا وہ شہید ہو گیا، صدیق کو خدا نے بچا لیا. یہ عشق ہے، کہو یہ کیا ہے؟ یہ جب عاشق اور محبوب ایک ہو جاتے ہیں، عمر ایک ہو جاتی ہے، رشتے دار ایک ہو جاتے ہیں، فکر ایک ہو جاتی ہے، اور ایک ہو جاتا ہے، من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی، یہی طبیعت پیدا ہو جاتی ہے. اور توجہ کرے ابو بکر کا نبی سے عشق کتنا تھا کہ حضور کی بیٹی، حضور کی بیٹی فاطمہ نے چکی پیسی، صدیق کی بیٹی اسما نے بھی چکی پیسی، حضور کی بیٹی زینب کو دھکا دیا گیا اور صدیق کی بیٹی اسما کو بھی دھکا دیا گیا، حضور کے دو داماد یعنی علی اور عثمان اشرا بشرا میں، صدیق کے دو داماد یعنی حضرت زبیر اور صدیق حضور علیہ السلام یہ بھی اسلام بسرا میں، حضور کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کیا گیا، حضور کے نواسے سے یزید نے بیعت مانگی، صدیق کے نواسے سے یزید نے بیعت مانگی، حضور کے نواسے سے یزید نے بیعت مانگی تو انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا، صدیق کے نواسے نے بھی مدینہ چھوڑ دیا، حضور کا نواسا بھی پہلے مکے پہنچا، صدیق کا نواسا بھی پہلے مکے پہنچا، حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا، حضور کے نواسے کا سر لٹکایا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر لٹکایا گیا، حضور کے نواسے کو شہید کرنے سے پہلے خاندان کو ذبح کیا گیا، صدیق کے نواسے کو شہید کرنے سے پہلے اور خاندان کو ذبح کیا گیا، اور تو اور حضور مدینے میں، حضور مکے، صدیق مکے میں، حضور غار میں، صدیق غار میں، حضور امامت کے خیمے میں، صدیق امامت کے خیمے میں، حضور قبا میں، صدیق قبا میں، حضور بدر میں، صدیق بدر میں، حضور احد میں، صدیق احد میں، حضور خندق میں، صدیق خندق میں، حضور حدیبیہ میں، صدیق حدیبیہ میں، حضور فتح مکہ میں، صدیق فتح مکہ میں، حضور بنو قریظہ میں، صدیق بنو قریظہ میں، حضور بنو نذیر میں، صدیق بنو نذیر میں، حضور غزوہ تبوک میں، صدیق غزوہ تبوک میں، حضور حنین میں، صدیق حنین میں، حضور خیبر میں، صدیق خیبر میں، حضور ستائی جنگوں میں، صدیق بھی ستائی جنگوں میں، اور تو اور حضور مدینے میں، صدیق مدینے میں، حضور رشتہ لینے میں، صدیق رشتہ لینے میں، اور تو اور حضور کی وفات کا وقت آیا تو عائشہ حضور کے سرانے بیٹھی ہے، صدیق کی وفات کا وقت آیا تو عائشہ صدیق کے سرانے بیٹھی ہے، حضور کی وفات کے وقت مسواک مانگی، صدیق نے بھی وفات کے وقت مسواک مانگی، حضور کی مسواک کو بھی عائشہ دبایا اور صدیق کی مسواک کو بھی عائشہ نے دبایا. یہ عشق کی وہ آخری منزل ہے جس کا کوئی نہیں جا سکا، جس کا کوئی جا سکا. کیونکہ نعرے بول جا رہا ہے، وہ میں پشاور میں تقریر کر رہا تھا، ایک پٹھان نے نعرہ لگایا تاج و تخت نبوت ختم، تاج و تخت نبوت تقریر کر رہے تھے مولوی صاحب، پٹھان کو دوش آیا، مولوی صاحب کے نام کا پتہ نہیں تھا، کہہ رہے تھے نعرہ مولوی صاحب، ایسے گالی کرنے چاہیے. اسی عشق کو اور اسی فلسفے کو اقبال نے بیان کیا، اقبال نے ہے صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق ہی سے رسم محبت ہے استوار، اور صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاج دار. اور ابو بکر کا نبی سے عشق کتنا ہے، حضور نے وفات کے وقت فرمایا اللہم فی رفیق الاعلی صدیق نے بھی وفات کے وقت کہا اللہم فی رفیق الاعلیٰ، حضور نے وفات کے حضور کے آخری الفاظ ہے الصلاۃ الصلاۃ، صدیق کے بھی آخری الفاظ ہے الصلاۃ الصلاۃ، حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد، حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد جس چارپائی پہ حضور کا جنازہ رکھا گیا تو اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ رکھا گیا، اور جو چادر حضور کے چہرے پہ ڈالی گئی وہی چادر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی، جس حجرے میں حضور کی قبر بنی اسی حجرے میں صدیق کی قبر بنی۔ اجی صاحب کبھی تو نے اس بات پہ غور کیا؟ حج کرنے والے دیکھو، حضور نے فرمایا کہ جس حجرے میں جتنی جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا، اسی حجرے میں اور اسی حجرے میں عمر کی قبر بنی۔ حاجی مکے سے حج کر کے مدینے کیوں جاتے ہیں؟ 20 لاکھ حاجی ہر سال مکے سے مدینے اس لیے جاتے ہیں تاکہ آنکھوں سے دیکھائیں کہ صدیق جنت میں، نہیں سمجھو نہیں سمجھے، تاکہ آنکھوں سے دیکھیں کہ صدیق جنت میں، صدیق کہاں ہے؟ جنت میں۔ نبی نے فرمایا کہ میرا حجرا جنت ہے، میرا حجرا، اور یہ بھی حضور کی حدیث ہے کہ جس مٹی انسان کا خمیر تیار ہوتا، یہ قرآن من ہا قلم آکم نسیحا نوئی بکم ومن ہا نخری جکم بارہ کر رکھا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جس مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے اسی مٹی میں اس کو دفن کیا جائے۔ اب دیکھو، یعنی جس مٹی سے خمیر بنا تھا نبی کا اسی مٹی سے خمیر بنا تھا صدیق کا۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جس مٹی سے میں آدمی دفن ہوتا ہے اسی مٹی سے اس کا خمیر بنا ہوتا ہے، اسی سے وہ تیار ہوا ہوتا ہے، یعنی جس مٹی سے نبی کا خمیر بنا اسی مٹی سے صدیق اور عمر کا خمیر بنا۔ اسی ایک بات کا کوئی جواب دے دو۔ اور ابو بکر نبی کے ساتھ صرف قبر کی حد تک ہے؟ نہیں، قیام کا دن ہوگا، جس حجرے سے نبی اٹھے گا اسی حجرے سے صدیق اٹھے گا، جس طرف نبی جائے گا اسی طرف صدیق جائے گا، جس لواء الحمد کے نیچے نبی ہوگا اسی لواء الحمد کے نیچے صدیق ہوگا۔ اور صدیق کیوں ہوگا؟ صدیق کیوں ہوگا؟ حضور نے فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر، انت الصاحبی علی الغافل غار والصاحبی علی الحوض، تو حوض پہ بھی میرا ساتھی ہوگا، حوض پہ، تو حوض پہ بھی میرا ساتھی۔ کیوں حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ تو حوض پہ بھی ہوگا؟ تاکہ ابو بکر حوض پہ بھی نشاندہی کر سکے کہ موذی کون ہے، تاکہ ابو بکر حوض پہ بھی نشاندہی کر سکے کہ موذی کون ہے۔ ابو بکر کے پرے میں، ابو بکر کی موجودگی میں کوثر تقسیم ہوگا، جو ابو بکر کا محب ہوگا اس کو مل جائے گا، جو نہیں ہوگا وہ قریب نہیں جا سکے گا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں بھی ابو بکر نبی کے ساتھ، قبر میں بھی نبی کے ساتھ، قبر میں بھی نبی کے ساتھ، اور جو ابو بکر کو مانتے ہیں ان کا بھی حشر ہوگا ابو بکر نبی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ آپ کو ابو بکر سے محبت ہے، عمر سے محبت ہے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ اسی محبت میں ہمیں موت دے دے۔ عثمان، علی، امیر معاویہ، حضرت حسن، حسین، بی بی فاطمہ، اہل بیت رسول، ازواج مطہرات، ان تمام کی محبت میں خدا ہمیں موت دے دے، ہمیں اسی پر فخر، ہمیں اسی پر زندگی، اسی پر لگ جائے۔ میں کالج کے لڑکوں سے کہوں گا، یونیورسٹی کے لڑکوں سے کہوں گا، اپنی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، سکولوں میں ابو بکر صدیق کے نام پر، صدیق اکبر کے حالات پر تقریبات بنائے، محفلیں قائم کرے، 10 لڑکے اکٹھے ہو جائیں، ایک لڑکا کھڑا ہو کر صدیق کے حالات بیان کرے، یہ جنت ہے، کہو یہ کیا ہے؟ یونیورسٹی میں توڑ کے 2 بیٹھ جائیں، ایک لڑکا صدیق کی بات کرے، یہی جنت، کہو یہ کیا ہے؟ ابھی اگلے مہینے، ابھی رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کی 22 تاریخ امیر معاویہ کا یوم وفات ہے، حضرت معاویہ کے یوم وفات پر کالجوں میں، سکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، مسجدوں میں، چوکوں میں، بازاروں میں حضرت معاویہ کے نام سے کانفرنسیں کرے، جلسے کرے، مذاکرے کرے، سکولوں میں مباحثے کرے، ان کے کارنامے بیان کرے، ان کی تاریخ بیان کرے، اور ان کی کہانیاں بیان کرے، ان کی زندگی کے حالات بیان کرے، اس سے بڑی عبادت نماز روزے کے بعد دنیا میں کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کریں گے کام؟ ہر نوجوان، چاہے دکاندار ہے، چاہے کالج کا لڑکا، چاہے مدرسے کا، چاہے طالب علم ہے، اس کام میں حصہ ضرور لے، قیام قیامت کے دن ہم کہہ سکیں کہ اللہ بطور صحابہ کو ابو بکر عمر کو لوگ کتابوں میں برا کہہ رہے تھے, اس وقت ہم نے تیرے صدیق کی غلامی دی, اس وقت ہم نے امیر معاویہ کی عظمت کا ترانہ گایا ہے, یہ ہماری نجات کے لیے کم, ہماری نجات کے لیے. آپ دیکھیے فیصل آباد سے حضرت امیر معاویہ کی شان میں ان کی پوری زندگی پر مشتمل ایک تاریخ ساز چارک شائع کیا گیا, اتنا خوبصورت چارک حضرت معاویہ کی زندگی پر کبھی پہلے شائع نہیں ہوا. ہر سنی پر فرض ہے کہ یہ چارک اپنے گھروں میں رکھا. دیکھ رہے حضرت معاویہ کے حضرت علی سے تعلقات, حضرت حسن سے, حضرت حسین سے اور تمام ازواج مطہرات سے حضور کا عشق امیر معاویہ میں کتنا تھا, ان کی فتوحات کیا تھی. دیکھ رہے ہیں ہر سنی کے دروازے, ہر سنی کی بیٹھک میں یہ رہا ہے. پہلوانوں کے فوٹو لگانے کی بجائے, کریکٹروں کے فوٹو لگانے کی بجائے آپ یہ چیزیں لگائیں. ٹھیک ہے, صحابہ کا نام بلند ہوگا, اللہ آپ کا نام قیامت میں بلند کرے. ٹھیک ہے, دیکھیے یہ ایک گنتری ہے, شیعہ نے امامیہ گنتری شاستری گنتری شائع کی ہے, اس کے جواب میں اہل سنت کی طرف سے پہلی مرتبہ یہ گنتری خلافت راہ شائع کی گئی. اس کے علاوہ یہ شیعہ کے 50 سوالوں کا جواب ہے, توبۃ الاحباب, تاریخ بڑا پانی ہے, تاریخ کی آزادی, امیر شریعت, عطا اللہ شاہ بخاری سے لے کر شاہ ولی اللہ تک کی علماء دیوبند کی تاریخ ہے. سارے دوستوں سے درخواست ہے یہ کتابیں وچارت باہر سٹال لگا ہوا ہے, ہر سنی ہر نوجوان ایک ایک سٹ کتابوں کا 400 کا لے جائے, گھروں میں پھیلائے, آگے پھیلائے, کالجوں میں لگائے, یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ ایک اعلان سماعت فرمائے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا علیہ وسلم. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما, ہماری کوتاہیاں تو درگزر فرما, اے اللہ ہماری مشکلات آسان فرما, جو کچھ بیان کیا تھا اس کو قبول فرما, حضور کی محبت نصیب فرما, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما, حضور کے ساتھ پیار کی توفیق عطا فرما, حضور کی شفاعت نصیب فرما, قیامت کے دن ابو بکر عمر عثمان علی کے ساتھ ہمارا حشر فرما, سپاہ صحابہ کو ترقی عطا فرما, مولانا حق نواز مصائب کو اللہ ختم فرما, ان کو استقامت عطا فرما, ان کے جو ساتھی جیل میں ہیں اللہ ان کی جلدی رہائی کے اسباب پیدا فرما. اے اللہ گلی گلی کوچے کوچے میں صحابہ کے نام کو روشن فرما, ہمارے حکمران کو ہدایت عطا فرما, ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد والی صلی اللہ علیہ وسلم.